السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگو اور بھائیو، دکان میں اور کاروبار میں، تجارت میں، ملازمت میں ایک مسلمان مشغول ہو اور ایک غیر مسلم مشغول ہو، دونوں میں فرق ہونا چاہیے، دونوں الگ الگ ہیں. فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ غیر مسلم جو ہے وہ صرف حکومت کے قوانین کے موافق کاروبار کرے گا، مسلمان جو ہے وہ حکومت کے قوانین کے موافق بھی کاروبار کرے گا اور شریعت کے احکام کے موافق بھی کاروبار کرے گا. ہماری دو ذمہ داریاں ہوں گی، اس کو مسائل کی رعایت نہیں ہے، ہمیں مسائل کی رعایت ہے. غیر مسلم اپنے کاروبار سے اپنی دنیا بنائے گا اور اپنی آخرت بگاڑے گا، کیونکہ غیر مسلم کے ساتھ نظام یہ ہے کہ اس نے جو کچھ کاروبار کیا اس کو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا، اور چونکہ ایمان نہیں ہے اس لیے آخرت میں اس کے لیے صرف سزا ہی سزا ہے. مسلمان جب کاروبار کرے گا تو اس کی دنیا کا جو ریٹرن ہے وہ اس کو ملے گا، اور شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے کی وجہ سے برکت کے ساتھ ملے گا، اس میں برکت بھی ہوگی، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ملے گی اور ثواب ملے گا. مسلمان کا کاروبار متاثر کرتا ہے اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو، غیر مسلم کا کاروبار صرف اس کا اثر پڑتا ہے فائدے کے اعتبار سے اس کی دنیا پر. اس لیے جہاں نماز کا اہتمام ہے، روزوں کا اہتمام ہے، زکوٰۃ کا اہتمام ہے، حج کا اہتمام ہے، وہیں میرے دوستو بھائیو مال کے حلال کمانے کا بھی اہتمام ہے، یہ بہت ضروری ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب قصوروار ہیں، کلکم خطاؤن، لیکن حضور نے فرمایا کہ اچھا قصوروار وہ ہے جو توبہ کر لے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سب کے سب گنہگار ہیں اور بے اعتدالی کرتے ہیں، لیکن وہ بہترین گنہگار ہیں، گنہگاروں میں وہ بہتر لوگ ہیں جو اپنی اصلاح میں لگے رہیں. پانچ خرابیاں ہیں تو بھائی ایک دور کر لو، پہلے چار دیکھے جائیں گے، دو دور کر لو، تین کو آگے رکھ لو، تین کی اصلاح کر لو، دو ہی باقی رہ جائیں گے. ایک وقت آئے گا کہ مرنے سے پہلے اللہ پاک توبہ کی توفیق دے گا. اس لیے ہر مسلمان کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ شرعی اعتبار سے میں کن کن غلطیوں میں ہوں اور کون سے کام صحیح کر رہا ہوں، کیونکہ ہمیں اللہ پاک کی مرضی یہ سب سے مقدم ہے، اللہ راضی ہو جائے. اس سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں وہ آپ کو سنائی جا رہی ہیں، اس میں سے چند آج آپ کو سنائی جائیں گی. ایک یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے، جس کا کھانا اس کا بیچنا بھی حرام ہوتا ہے. ان الذی حرم شربہا حرم بیعہا. ایک صحابی کے پاس شراب تھی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ حرام نہیں ہو گئی؟ فرمایا کہ ہاں یہ حرام ہو گئی ہے، لیکن میں اس کو بیچ لوں اور بیچ کے اس کا نفع کما لوں. تب آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جس نے اس کا پینا حرام کیا اس نے اس کا بیچنا بھی حرام کیا. جس چیز کو ہم کھا اور پی نہیں سکتے اس چیز کو خرید و فروخت بھی نہیں کر سکتے، یہ ایک قاعدہ ہے شریعت کا. دوسری ایک روایت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اذا حرم علی قوم اکل شیئا حرم علیہم ثمنہ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم پر کسی چیز کا کھانا حرام کر دیتے ہیں تو پھر اس کی قیمت بھی اس پر حرام کر دیتے ہیں، یعنی اس کو بیچنا اور اس سے نفع کمانا، اس کی قیمت لینا، اس کو اللہ تبارک و تعالی حرام فرما دیتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک میں کھانے سے ہی بچنا مشکل ہے, تو خرید و فروخت میں کتنی الجھن ہے. مگر یہ ہے کہ مسلمان وہی ہے کہ جو الجھن کو چیلنج سمجھے, اس کو فیس کرے. بہت سے لوگوں کو یہ خیال ستاتا ہے کہ اب قوانین کی بھی رعایت کرو حکومت کے, اور مسئلوں کی بھی رعایت کرو, پھر تو دھندا چل گیا بولے, پھر تو گھر میں بیٹھے رہنا ہوگا. نہیں, آپ بے فکر رہیں, گھر میں بیٹھے رہنا نہیں ہوگا. اللہ نے صحیح تجارت میں, صحیح کاروبار میں, صحیح ملازمت میں بہت برکت دی ہے, بہت برکت دی ہے. 90% برکت جو ہے نا وہ کاروبار میں ہوتی ہے, اور 10% پوری دنیا کے صنعت و حرفت و ملازمتوں و نوکریوں میں ہے. بہت فائدہ ہوتا ہے. ملازمت والا آدمی بہت قابل ہے, بہت قابل ہے, ماہانہ 10-12 ہزار ڈالر کما رہا, تو بہت بڑا ملازم ہے. ارے صاحب کیا کہنے, اس کی 12 ہزار آمدنی ماہانہ ہے, 1.5 لاکھ ڈالر کماتا ہے, 1.25 لاکھ ڈالر کماتا ہے. دو اور کاروباری کے بچے سے پوچھو آپ, تو وہ 1-1 لاکھ کا کاروبار تو مہینے بھر میں کر لیتا ہے, اگر کاروبار پنپ گیا اور چل گیا. اور چلتا ہے لوگوں کا کاروبار. تو یہ بات نہیں ہے کہ مسئلوں کی رعایت کرنے سے رزق ڈوب جائے گا. آدمی کا رزق اس کا ایسے ہی پیچھا کرتا ہے, بلکہ اس سے ایک روایت ہے یہ, آدمی کا رزق اس سے زیادہ اس آدمی کا پیچھا کرتا ہے جتنی موت اس کا پیچھا کرتی ہے. کیونکہ رزق کو یہ لگایا ہوا ہے کام اللہ نے کہ اس کی موت کا وقت آنے سے پہلے تو یوز ہو جانا ہے, اس پر اس کی ذمہ داری ہے. رزق یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے موت کا وقت آنے سے پہلے اس کے لیے یوز ہو جائے, کیونکہ اگر وہ چلا گیا تو کوئی دوسرا نہیں ہے اس کو یوز کرنے والا, اور جو اللہ نے جس کے لیے لگا دیا ہے وہ اس پہ لگے گا. بغیر کھائے کہ آدمی مر نہیں سکتا جو اس کے مقدر کا ہے, بغیر لیے کہ آدمی مر نہیں سکتا جو اس کے مقدر کا ہے. تو یہ خام خیالی ہے, یعنی یہ شیطان کی طرف سے دھوکا ہے کہ اگر ہم نے ادھر مسئلوں کی رعایت کی, ادھر حکومت کی رعایت کی, تو اب ہمیں تو پھر کچھ بچے گا ہی نہیں. آپ کر کے بھی تو دیکھیں کہ کتنا بچے گا. بہت برکت ہوتی ہے اس میں. بعض مرتبہ رننگ میں سمجھ میں نہیں آتا, اینڈنگ میں سمجھ میں آ جاتا ہے. 10-10-15-15 سال تک بعض مرتبہ ڈھیل چلتی ہے, پھر جو دھپا پڑتا ہے تو پورا میدان صاف ہو جاتا ہے. 10 سال تک تو پتہ نہیں چل رہا تھا, 15 سال تک بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ میں کاروبار نہیں کر رہا ہوں بلکہ دھوکہ کر رہا ہوں. لیکن 10-12 سال کے بعد میں کیا ہو جاتا ہے, پورا مال ایک دم نکل جاتا ہے. زکات نہیں دے کے, لوگوں پر خرچ نہیں کر کے, بخالت کر کے, کنجوسی کر کے, دین کے کاموں کو محمل چھوڑ کے لوگ پیسے جمع کرتے ہیں, کرتے ہیں, 500,000 جمع کر دیا, اس سے بھی زیادہ جمع کر دیا, اور یہودی کے بچے نے ایسا پٹ مارا کہ سب کے شیر اندر. ہوتا نہیں ہوتا. کاروبار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے. مسئلوں کی رعایت ہونی چاہیے, کیونکہ مسلمان اگر مسئلوں کی رعایت نہیں کرے گا تو نہیں چھوڑا جائے گا, کیونکہ اس کی آخرت نقصان نہیں کرنی ہے. غیر مسلم اگر مسئلوں کی رعایت نہیں کرے گا تو چھوڑا جائے گا, کیونکہ اس کو دنیا میں نمٹا دینا ہے. اس کو چھوڑا جا سکتا ہے, جانا ضروری نہیں ہے, کوئی چھوڑا جا سکتا ہے اس کو, لیکن غیر مسلمان کے ساتھ پکڑ ہے. اور یبتل الرجل بقدر دینہ, آدمی کی آزمائش اس کے دین کے بقدر آ جاتی ہے. اگر پکا دیندار ہے اور چھوٹی غلطی کی تب بھی پھنس جاتا ہے. اس وجہ سے ایک اصول یہ ہے شریعت کا کہ جس چیز کا کھانا حرام اس چیز کا بیچنا حرام, جس چیز کا پینا حرام اس چیز کا بیچنا حرام. بہت سے ساتھی پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی گیس اسٹیشن میں کام کرنا ہوتا ہے, اس میں لکر ہوتا ہے, گروسری کے اندر کام کرنا ہوتا ہے, اس میں حرام حلال چیزیں ہوا کرتی ہیں, مسئلہ کیا ہے؟ دیکھو مسئلہ تو یہ, جب مسئلہ آدمی کو معلوم ہو اور ابتلا ہے, یعنی چارہ نہیں ہے اس کے بغیر, اور کوئی نوکری نہیں ہے. علماء یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو سمجھتے رہو کہ تمہیں غلطی میں مبتلا ہو, اور اللہ سے معافی مانگتے رہو, اور کسی اچھی چیز کی تلاش میں رہو, اور جیسے ہی اچھی چیز مل جائے تو اس سے اپنی جان چھڑا لو, اور اگر تم نے اس کو غلطی ہی نہیں سمجھا اور مبتلا رہے اور موت آ گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اللہ نے وہاں پکڑ لیا تو یہ تو بڑا خسارہ ہے مسلمان کے واسطے کہ آدمی اللہ کی پکڑ میں آ جائے. مسلمان تو وہی ہے جو ہر قیمت پر اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہے. فقہ کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ جس چیز کو آپ نہیں کھا سکتے اس کو بیچنا تو بہت دور کی بات ہے, اس کو جانور کو بھی نہیں کھلا سکتے. یہ الگ بات ہے کہ اگر جانور خود کھا لے تو اس کے لیے وہ مسئلہ نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ ایسی چیز جس کو ہم نہیں کھا سکتے اگر وہ رکھ دی جائے اور جانور کھا لے تو ٹھیک ہے. یا جانور کو کھلانا ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو کسی ایسی جگہ رکھ دی جائے جہاں پر جانور کا گزر ہوتا ہے, بس اس طرح وہ کھا لے گا اس کو, چونکہ وہ نجس ہے جس کو اللہ نے ناپاک قرار دیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ من اشترى طعاما فلا یبیعہ حتی یستوفیہ، جو آدمی کسی چیز کو خریدے تو اس کو بیچے نہیں جب تک کہ اس پر قبضہ نہ کر لے۔ ایک چیز خریدی، مکان خریدا، گاڑی خریدی، سامان خریدا، کچھ بھی خریدا، تو اپنا قبضہ ہونا چاہیے، پھر اس کو بیچنا چاہیے، اس سے پہلے بیچنا جائز نہیں ہوتا۔ من اشتراط عاماً فلا یبیعہ حتی یستوفی۔ اب یہ جو اس زمانے میں کاروبار کے جو سسٹم چل پڑے ہیں اس میں بے شمار لوز پوائنٹ ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہے، بڑی الجھن ہوتی ہے۔ یہی کہتے ہیں کہ بھئی تم قبضہ نہیں کر سکتے تو اپنا کسی کو وکیل بنا دو، وہ قبضہ کر لے۔ فائنانس فائنانسر نے جو ہے نا، فائنانس کی کمپنی نے، بینک نے، کسی نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے مکان آپ کو خریدنا ہے، خرید لو، تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ قرضہ دے اور اس کے بعد اس پر سود لے۔ تو علماء کیا کہتے ہیں، کچھ لمبا کام نہیں ہے، آپ اس کو یہ کہو کہ بینک کو کہو کہ بھئی تو خرید لے اس مکان کو، پھر مجھے بیچ دے، لمبی بات نہیں ہے کچھ، وہ مختصر سی بات ہے، بجائے اس کے کہ قرضہ دے کے پیسے لینے کے، خرید لو تم اس کو، خرید کے بیچنا صحیح ہے، قرضہ دے کے پیسے لینا صحیح نہیں ہے، خرید کے نفع کے ساتھ میں بیچے گا آدمی۔ پھر اس کے بعد میں بینک تو آتا نہیں، ایسی چیزوں میں انوالو نہیں ہوتا، فائنانس کمپنی جو ہے نا وہ آتی نہیں، ایسی چیزوں میں انوالو نہیں ہوتی، اپنے پاس جو دھندے چلتے رہتے ہیں دکانوں میں، ہول سیل والے خاص طور پر، اس میں بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو لیتے نہیں، اس کا ادھر کا ادھر بھیج دیا، اپنا اپنا ایسا بنا لیا، سامان پہ ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ تو اس میں علماء نے کہ ہم ہلکی سی تدبیر ہوتی ہے اس میں، وہ چیز صحیح ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ تم سے خود قبضہ نہیں ہوتا تو وکیل بنا دو اپنا، اس آدمی کو جو لے رہا ہے، ایون خود اس کو وکیل بنا سکتے ہیں جو بعد میں خریدے گا اس کو، مثلا فائنانسنگ کمپنی جو ہے نا وہ اس کو خرید لے گی، میں لینا چاہ رہا ہوں اس کو، میرے لیے خرید رہی ہے، میں جا رہا ہوں، تو وہ مجھے یہ کہے گا کہ تم میرے وکیل ہو، میری طرف سے اس پہ قبضہ کر لو، میں اطلاع دے دوں گا کہ ہاں میں نے یہ چیز لے لی ہے، پھر اس کے بعد میں یہی معاملہ کر لو جو پہلے کرنا تھا، کہ بھائی اب میں آپ سے یہ لیتا ہوں، اتنے میں لوں گا، قصہ ختم۔ ورڈ صحیح ہو گئے، طریقہ صحیح ہو گیا، چیز جائز ہو گئی۔ کیونکہ قبضہ کرنے سے پہلے اگر آدمی بیچتا ہے تو وہ جو چیز ہے اس کا کوئی رسک بیچنے والے پر نہیں آتا، ادھر سے ادھر چیز چلی گئی، نقصان ہو گیا تو اس کا یا اس کا، اس کا کچھ بھی نہیں، تو خالی پیسوں کا گیم ہے بھائی، اس میں تو دوسرے لوگوں کا نقصان ہے۔ دھندوں میں لوگوں نے ایسی سہولتیں نکالی ہیں کہ کاروبار کرنے والا، پیسہ انوالو کرنے والا کسی رسک میں نہ آئے، شریعت اس کو منع کرتی ہے۔ آپ پیسے بھی بنا رہے ہیں مسلمان سے، دوسرے آدمی سے پیسے بھی بنا رہے ہیں اور خطرے میں آپ شامل نہ ہوں، یہ صحیح نہیں ہے۔ پیسے بنائیے ضرور، خطرے میں بھی حصہ لیجیے، بالکل رسک کی بات ہے، آپ کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، اس کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے کیا ہے، کوئی چیز خریدو تو اس پر قبضہ کر لینا۔ قبضہ منقولہ چیزوں کا الگ ہوتا ہے، غیر منقولہ چیزوں کا الگ ہوتا ہے، ایک وہ جو چیز منتقل ہو سکتی ہے، ایک وہ جو منتقل نہیں ہو سکتی، زمین ہے، مکان ہے، یہ تھوڑی آپ اس کو اٹھا کے لاؤ گے، اس کے پیپر پر قبضہ کر لینا، قبضہ کر لینا ہے، اس کے پیپر پر قبضہ دے دینا، قبضہ دے دینا ہے۔ ایک اصول ہے، یہ موٹے موٹے اصول ذہن میں رکھنے میں، آج کل جو مسائل چل رہے ہیں اس میں تو خیر علماء کرام رہبری دیتے رہتے ہیں، وہ تحقیقات کر کے بتاتے رہتے ہیں، لیکن ان حدیثوں کے یاد رہنے سے اور ان مسائل کے یاد رہنے سے اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی بڑی مدد ملتی ہے کہ بھئی ہاں حضور نے اس سے منع فرمایا ہے، اس کو ایسے کر لو۔ کیونکہ چھوٹی چیزوں میں کون آدمی پوچھتا ہے، کون آدمی جو ہے نا معاملہ کرتا ہے، یاد ہے کسی کو کہ اسلامی حکم کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان ہوتا تھا کہ جو آدمی فقہ سے واقف نہیں ہے اس کو بازار میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، جو کاروبار کے دین سے واقف نہیں ہے، احکام تجارت سے واقف نہیں ہے، وہ اس کو بازار میں کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ عمر کی طرف سے اعلان تھا باضابطہ ان کے دور حکومت میں، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے لوگ بیٹھتے تھے، اس سے پہلے ویسے بھی جب جیسے ہی اسلام آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات مل گئی تو صحابہ کرتے نہیں تھے، دور صحابہ میں، دور عمر میں خاص طور پر انتظامی اعتبار سے اعلانات بھی ہوتے تھے، ایک دفعہ کی شکل بن جاتی تھی، ورنہ تو مسئلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھا کہ ایک چیز کو منع کرنے کے بعد اس کا دفعہ قانون بنانا کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ اور حضرت ابی کعب ابن کعب جو ہے نا، ان تینوں جو جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کا قصہ آپ کو معلوم ہی ہے، جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے اور مخلصین میں سے تھے، مگر یہ کہ نہیں جا سکے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صاف طور پر بتا دیا کہ ایسا ارادہ تو تھا لیکن بس لیت و لال میں، سستی میں رہ گئے ہم، اور کوئی وجہ نہیں ہوئی خاص، بس حضور نے فرمایا کہ تو پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، اور صحابہ کو فرمایا کہ کوئی بات نہیں کرنا ان سے، کوئی دفاع بنانے کا نہیں تھا۔ 50 دن گزر گئے، ایک آدمی نے ان تین سے بات نہیں کی، ایسی سوسائٹی تھی، حضور نے فرما دیا، ہو گیا اندھیرا، اجالا، خلوت جلوت، اپنا پرایا کوئی نہیں بات کرتا تھا، گھر والے بات نہیں کرتے تھے، اشارے سے کھانا رکھتے تھے، پھر 40 دن کے بعد حضور نے فرمایا تھا کہ اپنی بیویوں سے الگ ہو جاؤ، تو 10 دن بیویوں بھی الگ ہو گئی تھی. جب حضور نے فرمایا کہ ان سے یہ کہو کہ بیویوں سے علیحدہ ہو جائیں، تو انہوں نے یہ پوچھوایا کہ طلاق دینا مراد ہے یا خالی الگ رہنا مراد ہے؟ کیسے سمجھ عمل کرنے والے لوگ تھے. حضور نے فرمایا کہ نہیں، طلاق دینے کی ضرورت نہیں، صرف الگ رہو. 50 دن ایسے گزر گئے کہ ایک آدمی نے بات نہیں کی. صحابہ کہتے ہیں کہ خود جو جن کا واقعہ ہے وہ کہتے ہیں کہ میں چھت پہ بیٹھا رو رہا تھا، مجھے تو بالکل سکون نہیں ملتا تھا. قرآن کریم میں کہا گیا کہ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم، ان کی جان ان پر تنگ ہو گئی، زمین ان پر تنگ ہو گئی، وہ جینا نہیں چاہ رہے تھے، اتنی سخت موقف میں آ گئے. 50 دن کے بعد توبہ کی آیت نازل ہوئی، وعلی الصلاۃ الذین خلفوا، ان 3 لوگوں پر بھی اللہ نے توبہ قبول کر لی جو پیچھے رہ گئے تھے. آپ اندازہ لگائیے، وہاں تو کچھ دفعہ اور قانون بنانا نہیں پڑتا، حضور نے فرما دیا وہ فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے کسی چیز کو بھاؤ لگانے کے بعد دوسرے آدمی، اس کا معاملہ ہونے سے پہلے دوسرے آدمی کے بھاؤ لگانے کو منع فرمایا ہے، سوائے حراج کے. حراج حضور نے خود فرمایا ہے، حراج کی اجازت ہے. بتاؤ یہ چیز کون لے گا، 2 میں کون لے گا، 5 میں کون لے گا، 4 میں؟ ایک آدمی ایک بولی دے رہا، دوسرا 2 بولی دے رہا، یہ تو جائز ہے. بقیہ یہ ہے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے، میری ایک آدمی سے بات ہو رہی ہے چھڑی کے بارے میں، تو دوسرا کہہ رہا کہ میں لے لوں گا، وہ جتنا دے رہا نا اس سے زیادہ، تو یہ بیچارہ تو کنفیوز ہو جائے گا اور الجھن میں پڑ جائے گا. ایون اگر کسی لڑکی کے پاس میں پیغام گیا ہے تو اس میں بھی حضور نے منع فرمایا ہے کہ جب تک معاملہ ادھر سے ختم نہ ہو جائے دوسرا انوالو نہ ہو. نہا عن خطبۃ الرجل علی خطبۃ اخیہ، خطبہ کہتے ہیں پیغام نکاح کو. اگر کسی لڑکی کے ساتھ، کسی عورت کے ساتھ میں نکاح کا پیغام کسی نے بھیجا ہے، تو جب تک وہاں سے جواب اس کو نہ مل جائے ہاں یا نہ کا، تو اس وقت تک دوسرا آدمی آفر نہ کرے، ورنہ لڑکی والے الجھن میں پڑ جاتے ہیں، کس کو دیں کس کو نہ دیں، کس سے کریں کس سے نہ کریں، اور پھر یہ دعا آپس میں رقابت ہو جاتی ہے، وہ کہتا اچھا گڑبڑ ہو جاتی ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، مشاجرہ ہو جاتا ہے. یہ بھی آپ نے منع فرمایا ہے کہ معاملہ صاف ہونا چاہیے، کسی کو دھوکہ مت دو، کسی کو پریشان مت کرو، کسی کو خطرے میں مت ڈالو، کاروبار ایسا سیدھا ہونا چاہیے. ایک حدیث شریف ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تبیعوا القینات المغنیات ولا تشتروهن، باندیوں کا غلاموں کا رواج تھا، آپ فرمایا کہ گانے والی باندیوں کو مت خریدو نہ ان کو بیچو، اور فرمایا کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے، وثمنهن حرام، اور ان کی جو قیمت ہوتی ہے وہ حرام ہوتی. اور یہ فرمایا کہ فی ھذا انزلت، حضور نے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اسی سلسلے میں قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بعض لوگ وہ ہیں جو قصے کہانیوں کو خریدتے ہیں اور لوگوں کو بیچتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹا کے غفلت میں ڈالیں. تو جیسے کھانے پینے میں جو چیز حرام ہے اس چیز کا کاروبار نہیں کر سکتے، ایسے استعمالی چیزوں میں جو چیزیں حرام ہیں ان کا کاروبار بھی نہیں کر سکتے. لا تبیع القینات، اب زمانے میں قینات مغنیات ہوا کرتی تھیں، زمانے میں سیڈیاں آ گئیں، زمانے میں ڈسکیں آ گئیں، زمانے میں فلاں فلاں چیزیں آ گئیں، بہت سی چیزیں آ گئیں، کچھ رکھا ہوا نہیں ہے میرے دوستو اس میں. لوگوں کو اللہ کے دین سے غافل کرنے میں، مدد دینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، لوگوں کو گناہوں میں مبتلا ہونے میں مدد دینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور گناہوں میں مبتلا ہونے کی مدد دے کے 4 پیسے کما لینے میں کوئی برکت نہیں ہے، اور اس میں بڑی نحوست ہے، اور اس کی نحوست آخرت میں بھی ظاہر ہوتی ہے، دنیا میں بھی ظاہر ہوتی ہے. اس لیے آپ نے صاف تو فرمایا کہ لا تبیع الغنا قینات المغنیات، قینات المغنیات کو نہ بیچو نہ خریدو، ان کا سمن حرام ہے. وفی ھذا نزلت، اور اسی سلسلے میں قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی ہے، ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، لا یحل سلف و بیع. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلف اور بیع یہ دونوں ایک ساتھ کرنا حلال نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب علماء نے یہ بتایا ہے کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں آپ سے یہ چھڑی خرید لوں گا اس شرط پر کہ خریدنے کے بعد آپ میرے کو $100 قرضہ دے دینا. قرضے کی شرط کے ساتھ میں کاروبار کرنا، میں خریدوں گا اس شرط پر خریدوں گا کہ آپ، ایک تو یہ ہے کہ خریدنے کے بعد قرضہ لے لینا، یہ صحیح ہے، شرط میں شرط نہیں لگا سکتے، اس میں بیعین و شرطین سے ممانعت ہے. کاروبار میں ایک ایسی شرط جو کاروبار سے تعلق نہیں رکھتی جائز نہیں ہوتی، بھائی خریدنا ہو خریدو، مت خریدنا ہو مت خریدو. یہی آدمی کے پاس میں پیسہ ہے، ٹھیک ہے آپ کو قرضہ لینا ہے اس کے بعد میں لے لو، اس کے ساتھ میں جوڑ نہیں سکتے اس کو، میں اس شرط پر خریدوں گا کہ آپ مجھے قرضہ دیں. کہہ رہا کہ بھائی ٹھیک ہے خرید لے، قرضہ لے لے، بعد میں تجھے دے دوں گا، تو اب وہ کاروبار بھی خراب ہو جاتا ہے. قرضہ لینا ہے تو خرید لو پہلے، اس کے بعد ہو گیا میرے پاس پیسے نہیں ہے قرضہ بھی دے دو. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرضہ بھی مل جاتا ہے چھڑی مفت میں بھی مل جاتی ہے، بھائی اتنا فقیر ہے تو بھی لے کے جائیے، بھی لے جا وہ بھی لے جا، وہ ایک الگ بات ہے. مگر یہ ہے کہ سلف اور بیع دونوں کو ایک ساتھ نہیں کیا جا سکتا، اس میں یہ ہے کہ دونوں کو الگ الگ کرنا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. ولا یبیع ما لیس عندک، حضور نے فرمایا کہ جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اس کی بیع مت کرو، جو چیز ہے اس کی کرو بس. جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے تم اس کی بیع مت کرو، جو چیز ہے اس کی تم بیع کرو. اس کی تفصیل گزشتہ بھی تھوڑی میں نے عرض کی تھی، اس میں بہت ڈیٹیل ہے تھوڑی سی. اسی طریقے پر بعض مرتبہ ایسی شرط لگانا، خاص طور پر دو شرطیں، یہ کسی طرح کاروبار کو صحیح نہیں کرتی ہیں. دو شرطوں کا مطلب یہ ہوتا ہے، فرض کر لو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میں چھڑی خریدتا ہوں، اب اگر اس کو میں استعمال کروں گا، اب فی الحال میں آپ کو بیچ دیتا ہوں، اب تو میری نہیں رہی، لیکن اگر میں استعمال کرتا ہوں اس کو جب تک ایک دن دو دن کبھی بھی، تو پھر میں آپ کو ایک پیسے میں ایک ڈالر میں کم، ایک ڈالر اس کا کم کر دوں گا، اور اگر نہیں تو پھر اتنی قیمت رہے گی. اب کچھ پتہ نہیں کہ کرے گا نہیں کرے گا، کیا ہے اس کی صورت. یہ دو شرطیں ہو گئیں کہ اس صورت میں یہ حکم ہے، اس صورت میں وہ حکم ہے. اگر میں نے استعمال کر لیا تو اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کر دوں گا، استعمال نہیں کر لیا تو اس میں کم کر دوں گا. اب یہ کچھ پتہ نہیں کہ کیا کرنے والا ہے، اس کو منع کیا گیا ہے. ایسی کاروبار کے اندر، ایسے کاروبار کرنا جس کے اندر اس کاروبار سے تعلق نہیں رکھتی ہو، ایسی شرط لگانا وہ یہی جائز نہیں رکھتی، کاروبار کو خراب کر دیتی. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کے سلسلے میں فرمایا کہ معدوم کی بیع بھی نہیں کر سکتے، اور یہ بھی فرمایا کہ اس کے ساتھ میں ایسی شرطیں بھی نہیں لگا سکتے، نہ قرضے کی شرط لگا سکتے ہو، نہ کوئی اور دوسری چیز کی، نہ معدوم کی بیع کر سکتے ہو. جیسے مضمونات ہیں، ملکوحات ہیں. عرب میں ایک بات کا رواج تھا کہ جو اعلیٰ قسم کے گھوڑے ہوتے تھے ان گھوڑوں کا حمل خرید لیتے تھے. بھئی یہ گھوڑی کا جو حمل ہے نا، یہ کیا ہوگا، گھوڑی ہوگی، گھوڑا ہوگا گر جائے، کچھ پتا نہیں، خرید لیا کرتے تھے. بلکہ یہاں تک نوبت جاتی تھی کہ اس گھوڑی کے حمل کا جو حمل ہے، چونکہ حمل تو بک چکا ہے، اب اس کا جو حمل ہے یعنی وہ پرگننٹ ہوگی اس کے بعد میں، تو وہ مجھے خرید دو، بڑی قیمتی ہوتی تھی وہ. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، یہ تو ناجائز ہے. حتیٰ کہ عرب میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ گھوڑی کے اندر جو حمل ہے وہ تو بکتا ہی تھا، گھوڑے سے ہونے والی نسل بک جاتی تھی کہ یہ گھوڑے سے اب کی مرتبہ جو اولاد ہوگی نا وہ میری، اتنے میں لے لو کاروبار چلا. آپ نے فرمایا کہ یہ سب صحیح نہیں، چونکہ یہ سب بے معدوم ہے، کچھ پتہ نہیں اس کے بارے میں کہ کیا اس کا رزلٹ ہے، اینڈنگ میں کیا ہے، دونوں میں سے کسی ایک کا رسک ہے اس میں، خطرہ ہے. اور ایسے تمام کاروبار سے منع کیا گیا جس میں خطرہ ہوا کرتا ہے. اس طرح کی حدیثیں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو سنائی جاتی رہیں گی، اگر اللہ نے توفیق دی سنتیں ادا فرمائیں.